الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 24 کی تشریح مکمل ہو چکی ہے اور روح نمبر 25 باقی ہے، اور اس کی تشریح میں بظاہر خاصا وقت درکار ہے، کیونکہ اس میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد اہم اہم اعمال بیان فرمائے ہیں، اور اب رجب کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان شریف میں یہ سلسلہ موقوف رہتا ہے، اور ان دنوں میں کچھ باتیں ماہ رجب کے متعلق، کچھ شعبان کے متعلق، اور اس کے بعد پھر رمضان کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، تاکہ رمضان شریف کی اہمیت اور اس کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھے اور ہم ان مبارک لیل و نہار کی دل و جان سے قدر کریں، اور رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے فارغ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ دن رات عبادت کرنے کے لیے فارغ کر سکیں. اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ حیات المسلمین کی روح نمبر 25 کا بیان رمضان شریف کے بعد کے لیے رکھ دیں. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ان شاء اللہ تعالیٰ بعد میں اس کو بیان کر دیا جائے گا. فی الحال کچھ باتیں ماہ رجب کے متعلق بیان کرنے کا ارادہ ہے، اس کے بعد پھر شب برات کے متعلق، اور اس کے بعد پھر رمضان شریف کے بارے میں ان شاء اللہ تعالیٰ. ماہ رجب کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے، اور وہ رجب کا چاند نظر آنے پر آپ نے فرمائی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان فبلغنا رمضان، جس کا اردو میں یہ ترجمہ ہے: اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دیجیے، یعنی یا اللہ ہمیں رمضان شریف نصیب فرما. یہ دعا حضور سے ثابت ہے اور ہمیں بھی مانگتے رہنا چاہیے اور دل و جان سے دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان شریف کا مہینہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اس کے برابر کوئی صحیح مہینہ نہیں ہے، جس میں دن میں روزہ ہوتا ہے اور رات میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہیں اور ان میں قرآن شریف پڑھا بھی جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے، اور یہ اس کا بڑا ثواب ہے. اس لیے ہم سب کو ابھی سے اپنے آپ کو ماہ رجب کے لیے تیار کرنا، ماہ رمضان کے لیے تیار کرنا چاہیے. اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ابھی سے دل سے دعا مانگنا شروع کر دیں، ابھی سے دل سے دعا مانگنا شروع کر دیں. اس لیے کہ توفیق تو محنت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے، وما توفیقی الا باللہ، توفیق اللہ پاک دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق اس کو دیتے ہیں جو دعا مانگتا ہے اور کوشش کرتا ہے. جو دعا مانگتا ہے اور کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق عطا فرماتے ہیں. جب یہ بات ہے تو بس پھر ابھی سے ہم سب دعا میں لگ جائیں اور کوشش میں لگ جائیں. دعا تو یہی مانگے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو رمضان شریف کا مہینہ نصیب فرما، یہ دعا مانگ کریں. اور ساتھ ساتھ رمضان شریف کے لیے کچھ محنت اور کوشش بھی شروع کریں، جس میں سے ایک یہ کوشش ہے کہ اگر کسی کے دل میں پچھلے رمضان کے روزے یا اس سے بھی پچھلے رمضان کے روزے رہ گئے ہوں کل یا بعض، جیسے کہ عام طور پر عورتوں کے روزے قدرتی عذر کی بنا پر رہ جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ایسے روزوں کو رکھ لیں اور انہیں قضا کر لیں، تاکہ رمضان آنے سے پہلے پہلے پچھلے فرض روزے سب ادا ہو جائیں. اسی طرح بعض مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی بعض نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، یا سفر کی وجہ سے، یا مرض کی وجہ سے. تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کا تخمینہ لگا لیں، اور تخمینہ لگا کر کے وہ بھی اپنی ایسی تمام نمازوں کی قضا پڑھنا شروع کر دیں، اور رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے پچھلی ساری قضا نمازیں ادا کر لیں. اس کا خصوصی خیال اور اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح بعض لوگوں کو سیدھا تلاوت واجب ہوتے رہتے ہیں، وہ ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں. اس طرح سے بعضوں کے ذمے کئی کئی سو سیدھا تلاوت واجب ہو جاتے ہیں اور سستی کی وجہ سے وہ ادا نہیں کرتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر سیدھا تلاوت واجب ہو گئے تو ان کو جتنی جلدی ہو سکے ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ واجب ہیں، وہ تو ادا کرنے ہی سے ادا ہوں گے، خود بخود ادا نہیں ہوں گے. اور آئندہ اس کا خیال رکھیں کہ جتنی جلدی ہو سکے سیدھا تلاوت ادا کر لینا چاہیے. سب سے بہتر تو یہ کہ جب واجب ہو اسی وقت ادا کر لیں، جب واجب ہو اسی وقت ادا کر لیں. لیکن اگر کسی وجہ سے اس وقت سجدہ کرنے کا موقع نہیں ہے تو جتنی جلدی ہو سکے سجدہ تلاوت ادا کر لینا چاہیے. بعض لوگ اپنے ضروری کاموں کے لیے منت مان لیتے ہیں کہ مثلا میرا بھائی اچھا ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، یا میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 4 رکعت نفل پڑھوں گا. اسے کہتے ہیں منت ماننا. بعض مرد بعض عورتیں منت بھی مان لیتی ہیں، اور جب کام ہو جاتا ہے تو پھر منت پورا کرنا بھول جاتے ہیں. یہ بھی انسان کی عجیب عادت ہے کہ جب تک کام نہیں ہوتا تو رات دن دعا اور منت پہ منت مانی جا رہی ہے، کام ہوا تو پھر مڑ کے دیکھتے ہی نہیں کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. تو وہی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا چاہیے، اور یہ حق تو واجب ہے، منت ماننے سے منت واجب ہو جاتی ہے، جیسے وتر واجب ہے اور قربانی واجب ہے، فطرہ واجب ہے، منت بھی واجب ہو جاتی ہے. لہٰذا کسی کے ذمے اگر منت کے روزے ہیں تو منت کے روزے پورے کر لے، اگر کسی کے ذمے نمازیں منت کی واجب ہے تو وہ اپنی منت ادا کر لے. بہرحال یہ رمضان شریف کی تیاری، ایسے دیگر معاملات بھی اپنے صاف کر لے تاکہ جب رمضان شریف شروع ہوں تو اللہ تعالیٰ کے جو واجب حقوق ہیں وہ بھی تقریباً سب ادا ہو گئے ہوں، اور جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی ادا ہو گئے ہوں، ورنہ ادا کرنے کی نیت رکھیں اور اہتمام رکھیں. بہرحال رجب کے شروع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اور دو باتیں رمضان ماہ رجب میں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ثابت نہیں ہیں اور لوگ ان کو فرض و واجب کی طرح کرتے ہیں، اور یہ بڑے گناہ کی بات ہے، اس لیے کہ وہ تو حضور سے ثابت ہی نہیں ہے، قرآن حدیث سے وہ ثابت ہی نہیں. جب ثابت نہیں تو ان کو اپنی طرف سے کرنا ایک یہ الگ گناہ کی بات ہے، اور پھر اس کو اتنا ضروری قرار دینا، اتنا ضروری قرار دینا کہ جیسے فرض و واجب ضروری ہوتا ہے، یہ بھی گناہ ہے. اور یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو بہت عرصے سے مسلمانوں کے اندر چلے آ رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر بہت عرصے سے یہ گناہ چلے آ رہے ہیں. بچپن سے ہم نے دیکھا بعض لوگ ان گناہوں میں مبتلا چلے آ رہے ہیں، اور یہ سب ایسے کام عموماً سب انڈیا سے چلے آ رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں عام طور پر نہیں ہے، یہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں عام طور پر پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. اسی لیے ان کو بیان بھی کیا جاتا ہے تاکہ ہم سن کر کے ان سے بچیں، اور اگر کسی گھر میں یہ کام ہو رہے ہوں تو وہ ان کو منع کریں، گھر والوں کو ہی منع کریں، خود بھی اس سے باز رہیں. اس لیے کہ جو دین نہیں ہے تو بس دین نہیں ہے، جو دین سے ثابت ہو وہ کرنا چاہیے، اور جو ثابت نہ ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس لیے جو میں نے آیت تلاوت کی اس کا حاصل یہی ہے کہ ما آتاکم رسول فخذو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں حکم دیں وہ لے لو اور اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے وہ منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ. اور دوسری آیت میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں عمل کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے، لہذا تم تو حضور کے عمل کے مطابق چلو، جو حضور نے کیا وہ تم کرو، جو حضور نے نہیں کیا وہ تم مت کرو. یہ اس کا حاصل ہے، وجہ یہی ہے کہ جو حضور نے کہا فرمایا اور عمل کر کے بتایا بس وہ دین ہے، اور جو حضور نے نہیں کہا یا حضور نے نہیں فرمایا اور آپ نے عمل کر کے نہیں دکھایا بس وہ دین نہیں، چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہو اور لوگ اس کی چاہے کتنی ہی تعریف کریں، لیکن جب وہ حضور سے ثابت نہیں تو بس وہ دین نہیں، اور جب دین نہیں تو اس پر عمل کرنے کا ثواب نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ ہے. ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگ 27ویں رجب کی رات میں خاص خاص طریقے سے عبادت کرتے ہیں، اور اس رات کو بڑی مبارک اور عبادت کی رات سمجھتے ہیں، اور لوگوں نے اس کے بڑے بڑے فضائل بھی اپنی طرف سے بنا کر لوگوں میں پھیلائے ہوئے ہیں کہ اس رات میں جو جائے گا اس کو یہ ثواب ملے گا, اور جو دو رکعت نفل اس طرح پڑے گا اس کا اتنا ثواب, دو رکعت اس طرح پڑے گا تو اتنا ثواب, دو رکعت اس طرح پڑے گا تو اتنا ثواب. یہ سب باتیں اپنی بنائی ہوئی ہیں, اپنی بنائی ہوئی ہیں, من گھڑت ہیں, یہ معتبر حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. تو ایک تو اس رات کا عبادت کا ہونا ثابت نہیں ہے, اور پھر اس رات میں خاص خاص طریقے سے عبادت کرنے کا ثواب بھی ثابت نہیں ہے. یہ دونوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. جب ثابت نہیں ہے تو اس رات میں جاگنا نہیں چاہیے, اور خاص خاص ثواب حاصل کرنے کی غرض سے اس رات میں عبادت نہیں کرنی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. دیکھو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے چھٹے یا ساتویں سال معراج ہوئی ہے, اور معراج کا واقعہ تو قرآن شریف میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا جو 100% بالکل برحق ہے, اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے حق میں بہت بڑا انعام ہے. اور ایک ہی رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دنیاوی جسم اور روح کے ساتھ ساتوں آسمان پر تشریف لے گئے, سدرت المنتہا پر بھی تشریف لے گئے, جنت کی بھی سیر فرمائی, دوزخ کی بھی سیر فرمائی, اور لوح و قلم کی بھی آپ نے زیارت کی, اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دی, اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوئی, آپ نے ان کو نماز بھی پڑھائی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا, اور پھر جب آپ یہ تحفہ لے کر کے واپس آئے اور راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض فرمائی ہیں؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں فرض فرمائی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دنیا میں بنی اسرائیل کے اندر کافی عرصہ رہا ہوں, اور میں نے ان کو بہت آزمایا ہے, ان سے تو اس سے کم نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی تھی. تو آپ کی امت تو بہت کمزور امت ہے اور آخری امت ہے, وہ 50 نمازیں کیسے پڑھیں گی؟ لہذا آپ واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ کچھ نمازیں کم کر دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے نمازیں کم کرنے کی درخواست کی, تو اللہ تعالیٰ نے 5 کم کر دی, 45 رہ گئی. پھر دوبارہ آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیجا آپ کو, پھر 5 کم ہو گئی. اس طرح کئی مرتبہ آپ گئے, کئی مرتبہ آئے, اس طرح 45 نمازیں کم ہو گئی اور 5 نمازیں رہ گئی. جب 5 نمازیں رہ گئی تو پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت 5 بھی بہت ہیں, آپ کی امت ہی 5 نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ لہذا آپ دوبارہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے اور نمازیں کم کرنے کے لیے درخواست کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے, بہت دفعہ میں جا چکا اور 5-5 مہینے کم کروا لی, 45 کم ہو گئی, یہ بھی بہت ہیں, اب تو مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے. پھر آپ دوبارہ نہیں گئے, 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے شب معراج سے آپ دنیا میں تشریف لائے, اور اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کی امت پر نمازیں تو 5 فرض ہیں لیکن ثواب 50 نمازوں کا ہی ملے گا. جل جلالہ و عما نوالہ, کیونکہ اللہ پاک نے حضور کی امت کے لیے یہ قاعدہ تجویز فرما دیا ہے جس سے پچھلی امتیں محروم تھیں, کہ آپ کے ہر امتی کو ہر نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا ملے گا. تو 5 کو اگر 10 سے ضرب دو, 10×50 پڑھیں گے 5-5 اور ملے گا نماز 50 نمازوں کا ثواب. ہر نیکی کا یہ قاعدہ ہے, اور گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے. اور پچھلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ ایک نیک کام کرتے تھے تو ایک ہی نیکی کا ثواب ملتا تھا, اور ایک گناہ کرتے تھے تو ایک گناہ ان کے لیے لکھا جاتا تھا. لیکن حضور کی امت کے لیے اللہ پاک نے یہ رعایت فرمائی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی سراسر رحمت ہے کہ حضور کی امت میں جو بھی نیک عمل کرے گا اس کو کم سے کم 10 گنا, اس کے بعد کسی کے اخلاص اس سے زیادہ ہوگا تو پھر 700 گنا بھی لکھا جائے گا, پھر مزید بھی اس کا ثواب لکھا جائے گا. جیسے اخلاص ہوگا ویسے ثواب ہوگا. اس لیے صحابہ کرام کے اخلاص کی بات حدیث شریف میں یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو, میرے صحابہ کو برا مت کہو, اس لیے کہ اگر میرا صحابی اللہ کے راستے میں ایک مد غلہ خیرات کرے, ایک مد ایک سے زیادہ سر کے برابر ہوتا ہے, ایک مد اللہ کے راستے میں غلہ خیرات کرے اور غیر صحابی یعنی صحابی کے علاوہ باقی ساری امت میں سے کوئی بھی, چاہے وہ کتنے ہی بڑا غوث ہو, قطب ہو, ابدال ہو, کتنے اللہ کا ولی ہو, کتنے ہی حد درجے کا مخلص ہو, وہ اگر سونے کے پہاڑ کے برابر بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کریں گے, بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کریں گے تو میرے صحابی کے وہ ایک مد غلے کے برابر نہیں ہو سکتے. اتنا ثواب صحابہ کرام کو اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا ملتا ہے. اس لیے ساری امت میں سب سے افضل صحابہ کرام ہیں اور ان کا اتنا اونچا مقام ہے. ایسے ایک مرتبہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں. حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پانچویں خلیفہ راشد سمجھے جاتے ہیں اور بلا شبہ ان کے بہت اونچا مقام ہے, مگر وہ تابعی ہیں, صحابی نہیں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں اور حضور ان سے قرآن شریف لکھوایا کرتے تھے. آپ پر جو وحی آتی تھی تو آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لکھوایا کرتے تھے, تو یہ بہت بڑے صحابی ہیں. لیکن بعض لوگ ان کے اوپر تان کرتے ہیں تو اس وجہ سے کسی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو حضرت نے عجیب جواب دیا, فرمایا کہ اگر 1000 عمر ابن عبد العزیز ہو, 1000 اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا ہو اور جہاد میں حصہ لینے کی وجہ سے ان کے گھوڑے کی ناک میں مٹی مل گئی ہو, تو ایک تو مٹی اور پھر وہ گھوڑے کی ناک میں مل جائے تو کتنی جن کی چیز ہے. لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو دور کی بات ہے, ان کے اس گھوڑے کی ناک میں جو مٹی مل گئی ہے 1000 عمر ابن عبد العزیز مل کر کے بھی اس گھوڑے کی اس ناک کی مٹی کے برابر نہیں ہے. اتنا اونچا مقام ہے صحابہ کرام. تو یہ صحابہ کرام کا اخلاص اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ کوئی بھی ان کے اخلاص کے برابر نہیں ہو سکتا, اور یہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے نصیب ہوا ہے سب سے, اور یہ ان کو صحابہ کرام کو یہ حضور کی صحبت سے نصیب ہوا ہے. جو کچھ بھی ہوا ہے جب ہوا ہے تو بس ہمارے لیے تو صحابہ کرام کا نقش قدم ہونا چاہیے. تو اس مبارک رات میں کوئی سا بھی عمل عبادت کے سلسلے میں حضور سے ثابت نہیں ہے. ورن میں یہ کہہ رہا تھا کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں اور پھر 5 رہ گئیں, لیکن 5 میں ثواب جو ہے وہ ملتا ہے 50 کے برابر, یہ کم سے کم درجہ ہے. اور صحابہ کرام کے عمل کا کتنا ثواب ہوگا, ایسی جس کے عمل میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی اس کے عمل کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. وہ 10 گنا نہیں, 10 سے زیادہ 100 گنا بھی ہو سکتا ہے, 1000 گنا بھی ہو سکتا ہے, 1,00,000 گنا بھی ہو سکتا ہے. اور اخلاص پر عمل کرنا بھی ہمارے اپنے اختیار میں ہے. اخلاص حاصل کرنا کوئی غیر اختیاری بات نہیں ہے بلکہ ہم سب کے اختیار میں ہے. وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے سب سے پہلے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ یا اللہ یہ کام میں صرف آپ کی رضا کے لیے کرتا ہوں, بس یہ, اور پھر اسی پہ جمے رہے, پھر ادھر ادھر کے خیالات بھی آئے تو ان کو ہٹاتے رہے, بس یہ ہے. تو یہ کوئی مشکل کام ہے, نہایت آسان ہے بس. پھر جب آدمی کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر ادھر ادھر کے خیالات بھی آدمی کو نہیں آتے, پھر بھی آ جائیں تو وہ اخلاص کے خلاف نہیں. تو اخلاص بھی اپنے اختیار میں, ریاکاری دکھاوا بھی اپنے اختیار میں. خود بخود ریاکاری آدمی چپکتی نہیں ہے, یعنی آپ اخلاص سے نماز پڑھ رہے ہو, اخلاص سے ذکر کر رہے ہو, اخلاص سے روزہ رکھ رہے ہو, اخلاص سے تراویح پڑھ رہے ہو, اخلاص سے دعا کر رہے ہو, اور خود بخود ریاکاری اس سے چپک جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اخلاص کو اپنے اختیار سے چھوڑ کر اپنے دل میں باقاعدہ یہ ارادہ کرو کہ میں یہ نماز, یہ ذکر, یہ دعا, یہ تسبیح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے نظروں میں عبادت گزار سمجھا جاؤں, لوگ میرے معتقد بنے اور لوگ مجھے بزرگ سمجھیں, لوگ مجھے عبادت گزار کہیں یا سمجھیں. یہ آپ ارادہ کرو گے تو ریاکاری ہوگی. اس لیے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ وسوسہ ہے ریا ریا نہیں, یعنی ریاکاری کا خیال آنا ریاکاری نہیں ہے. لہذا جب آپ کے اختیار میں اخلاص ہے تو آپ اخلاص اختیار کر لو, ہر نیک عمل سے پہلے اختیار کر لو. ایسے رجب ماہ رجب کے بارے میں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ بھائی تو دعا ثابت ہے, اخلاص سے دعا مانگ, اور جو کچھ تیاری ہم رمضان شریف کے لیے رجب سے کر سکتے ہیں, شعبان سے کر سکتے ہیں, وہ کریں, اور کریں اخلاص کے ساتھ. لیکن جو کام ثابت نہیں, جیسے کہ میں ابھی عرض کروں گا, تو بھائی وہ تو دین ہی نہیں ہے, اور جب دین نہیں ہے تو پھر وہ ہم چاہے کتنے اخلاص سے کر لیں وہ ثواب کا کام نہیں ہو سکتا, اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں مل سکتی, وہ حضور کا نقش قدم ہے ہی نہیں. حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کئی مرتبہ ہی دارالعلوم کی مسجد میں اپنے والد ماجد سیدی وسلمی سر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بیان فرما چکے ہیں کہ ان کی خدمت میں تبلیغ جماعت ایک بزرگ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ آیا کرتے ہیں, اور وہ عجیب عجیب حضرت کی ضرورت کی چیزیں ہدیے میں لایا کرتے تھے. یہ بھی کسی کسی کو توفیق ہوتی ہے کہ آدمی ہدیہ دے تو ایسی چیز کا ہدیہ دے کہ جس کو ہدیہ دے اسے کام بھی آئے, یہ کسی کسی کو سمجھ ہوتی ہے, اس کی ہر ایک کو نہیں ہوتی. وہ کبھی تو آتے تھے کاغذ سے ایک دستہ لیے, اور حضرت کام دن رات لکھنے کا, کاغذ کا دستہ ہدیے میں دے دیا, وہ حضرت کے کام آ رہا ہے لکھنے میں. کبھی ایک دوات لیا ہے, اس زمانے میں انک آیا کرتی تھی باہر کی کالے رنگ کی, ہمارے حضرت استعمال فرمایا کرتے, تو کبھی وہ لیا کبھی وہ قلم لیا ہے. ایک مرتبہ وہ حضرت خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنا خواب بیان کیا تعبیر کے لیے, کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں, اور خواب یہ بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں اور ایک تخت سیاہ کے اوپر آپ نے ایک لکیر بنائی اور اس کے دائیں طرف ایک نقطہ لگایا. پھر پوچھا کہ کتنے ہو گئے, تو دس ہو گئے, ایک تو اکائی ہے, اب ایک نقطہ لگائیں گے تو دس ہو جائیں گے, ایک نقطہ اور بڑھائیں گے تو سو ہو جائیں گے, ایک نقطہ بڑھائیں گے تو پھر وہ ایک ہزار ہو جائیں گے, اس طرح ایک دہائی بڑھتی چلی جائے گی, اور جتنے نقطے لگاتے جائیں گے اتنے وہ بڑھتے چلے جائیں گے, اس طرح لاکھوں اربوں خربوں ہو جائیں گے. اچھا پھر سارے نقطے مٹا کر کے پھر آپ نے پھر ایک اکائی رہنے دی, پھر اس کے الٹی طرف ایک نقطہ لگایا. اب فرمانا بھائی کیا ہوا, وہ حضرت ہوا ایک میں سے بھی دس کم ہو گئے, پھر ایک اور لگایا دس اور کم ہو گئے, وہ ایک بھی پورا نہ رہا, وہ بھی گھڑتا چلا گیا. جتنے بائیں طرف نقطے لگاتے چلے جاؤ اتنے ہی ایک کم ہوتا چلا جائے گا, دائیں طرف لگاؤ تو دہائی بڑھتی جا رہی ہے, اکائی لگا بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور بائیں طرف لگاؤ تو گھڑتی چلی جا رہی ہے. یہ میں نے خواب میں دیکھا, تو اس کی تعبیر فرمایا بھائی دائیں طرف جو نقطے لگائے جا رہے ہیں یہ سنت کی نشانی ہے, یہ سنت کی مثال ہے کہ جتنا تمہارے اندر اخلاص ہوگا سنت پر, جتنا تمہارا عمل ہوگا اتنا ہی اجر بڑھتا چلا جائے گا, کہ وہ دین ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, وہ حضور کی سنت ہے. اور بائیں طرف جو تم ایک کے بعد صفر لگاؤ گے تو وہ بدعت ہے, وہ بدعت ہے, وہ ناجائز طریقہ ہے جو ثابت نہیں ہے. ثابت نہیں تو جتنے بھی نقطے لگاتے جاؤ گے, یعنی جتنے بھی تم محنت سے کرتے جاؤ گے, اخلاص سے کرتے جاؤ گے, اس کا ثواب گھٹتا چلا جائے گا, اور بدعت بجائے ثواب کے الٹا وہ گناہ ہے, اور موجب عطا اور موجب وفا ہے. لہذا یہ جو رجب کے مہینے میں لوگ شب معراج مناتے ہیں نا, شب معراج مناتے ہیں, یہ منانا صحیح نہیں. یہ رات نہ خاص عبادت کی ہے, نہ اس رات میں عبادت کا کوئی ثواب ہے. یہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے. معراج کا واقعہ بالکل درست ہے, وہ اپنی جگہ بالکل بجا ہے, اور وہ بالکل درست ہے جس کے بارے میں نے عرض کر دیا. 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں, 5 نمازیں رہ گئیں, الحمدللہ اور ثواب 50 کا ہی ملتا ہے. یہ شب معراج کا ہی واقعہ ہے, کا ایک حصہ ہے یہ, الحمدللہ. لیکن اس معراج کے واقعے کی وجہ سے اس رات کی الگ سے کوئی اور فضیلت نہیں ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں, سال کے اندر 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی ان راتوں کے اندر عبادت کرے گا تو جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے اس کا دل نہیں مردہ ہوگا. جس میں ایک 8 ذی الحجہ کی رات ہے, اور ایک 9 ذی الحجہ کی رات ہے, اور ایک بقرعید کی رات ہے, اور ایک عید الفطر کی رات ہے, اور ایک 15 شعبان کی رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں. یہ ان کی فضیلت ہے. شب قدر کی الگ فضیلت ہے, وہ تو قرآن شریف سے ثابت ہے. ایسی کوئی فضیلت 27ویں شب کی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو بس اس رات میں بھی جیسے عام راتوں میں آدمی عبادت کرتا ہے ویسی عبادت کرنی چاہیے. اب یہ ایک بات تو یہ سمجھانے کی تھی. دوسرے اب اس میں اسی کے ساتھ ساتھ اسی رات سے متعلق اور بھی کئی باتیں ہیں. جیسے بعض لوگ اس رات میں چراغا کرتے ہیں, چونکہ لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو مبارک رات بنایا ہوا ہے نا, کہ بھئی یہ بھی عبادت کی رات ہے اور بڑی رات ہے, تو اس کو شب قدر کے برابر, اس شب برات کے برابر لوگوں نے بنا رکھا ہے اور اپنی طرف سے اس کو گھڑ رکھا ہے. تو اس رات میں جناب غیر ضروری لائٹیں بھی جلائی جاتی ہیں. غیر ضروری لائٹیں جس کو اسراف کہتے ہیں, یہ تو بھائی جن راتوں کی فضیلت ثابت ہے ان راتوں میں بھی جائز نہیں. جیسے کوئی شب برات میں آتش بازی کرے, جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ شب برات میں ساری رات پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں اور پھلجھڑیاں جلائی جاتی ہیں اور لائٹیں جلائی جاتی ہیں اور بڑے دھوم دھام سے رات کو منایا جاتا ہے اور ساری رات حلوہ پکایا جاتا ہے. تو جیسے وہ ثابت نہیں ہے, ایسے یہاں بھی ثابت نہیں. لہٰذا اس رات میں چراغا کرنا, ضرور سے زیادہ لائٹیں جلانا, یہ بھی کیا کہتے ہیں سراسر گناہ کی بات ہے جس سے بچنا چاہیے. اور ایک وہی دوسری بات جو ثابت نہیں ہے لیکن بہت ہی بعض مسلمان اس کو فرض و واجب کی طرح اس کو مناتے ہیں, اور وہ ہے رجب کے کونڈے. تو جیسے شب رات کا حلوہ برسوں سے لوگ مناتے آ رہے ہیں, بناتے ہوئے آ رہے ہیں, برسوں نماز پڑھیں نہ رکھیں, نماز پڑھیں نہ پڑھیں, روزہ رکھیں نہ رکھیں, زکات دیں یا نہ دیں, چوری کریں, ڈاکہ ڈالیں, جوا کھیلیں, سٹا کھیلیں, لیکن شب برات کا حلوہ کہیں نہ جائے. تو شب برات کو جیسے لوگ حلوہ فرض و واجب کی طرح ضرور پکاتے ہیں, ایسے ہی رجب کے مہینے میں کونڈے کو ضرور مناتے ہیں. اور کونڈے بھر کر کے پھر وہ خاص خاص طریقے سے بنا کر کے پھر کھاتے ہیں, کھلاتے ہیں. یہ بھی اپنی طرف سے بنایا ہوا طریقہ ہے. یہ بھی ایسی چیز ہے کہ یہ فوراً چھوڑنا چاہیے اور اس سے فوراً اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اگر کسی گھر میں خدا نہ خواستہ یہ بدعت ہوتی ہو یا رسم ہوتی ہو تو اس کو اس سے بچنا چاہیے. تو رجب کے کونڈے بھی ثابت نہیں ہیں اور اس رات میں عبادت بھی ثابت نہیں ہے. بس اس طرح ایک قول کے مطابق اس رات میں اس رات میں معراج کا واقعہ ہوا ہے, بس اتنے بھی ثابت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ معراج ہوئی اور ایک قول کے مطابق 27ویں رجب کی رات میں ہوئی, تو اس کے بعد سے بھی لوگ آپ دنیا میں تشریف فرما رہے. 11-12 سال آپ دنیا میں تشریف رہے فرما رہے ہر سال. پھر یہ 27ویں رجب آپ کی زندگی میں آئی, لیکن آپ نے اس رات میں الگ سے کوئی خاص عبادت کرنے کے لیے نہیں فرمایا. اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام تو حضور کے نقش قدم پر چلنے والے تھے اور حضور کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو اخلاص کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا. وہ حضور کے انتقال کے بعد تقریباً 100 سال تک دنیا میں رہے. 100 سال ان کے جگہ تھے. 100 سال کے مطلب 100 مرتبہ رجب کا مہینہ آیا اور رجب کے مہینے میں 27ویں شب آئی. ایک بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ 27ویں شب میں رات کو خاص طور سے اس رات کی وجہ سے جا کر خاص خاص طریقے سے عبادت فرماتے تھے. ثابت نہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ جس دن حضور کا انتقال ہوا ہے اس کے ٹھیک 100 سال کے بعد تقریباً ان کا انتقال ہوا اور وہ آخری صحابی ہیں حضور کے جو حضور کے انتقال کے 100 سال کے بعد وفات انہوں نے وفات پائی اور پھر صحابہ کرام کا زمانہ ختم ہو گیا. بس پھر دنیا میں تابعین رہ گئے. پھر تابعین کے زمانہ بھی تقریباً 100 سال پر وہیں تھے. پھر چاروں امام دنیا کے اندر رہے ہیں لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ رات جو ہے وہ عبادت کی رات ہے اور اس رات میں کوڑے بھرنے چاہیے. کسی نے بھی نہیں کہا. یہ لوگ ابھی تو 1000 سال کے بعد یہ ہندوستان میں لوگوں نے اپنی طرف سے یہ دونوں باتیں بنائی. وہ وہیں سے پھر یہاں پاکستان آ گئے. یہاں کے بعد مسلمان جو ہیں یہ دونوں کام کرتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں. یہ دونوں باتیں ثابت نہیں ہیں. ان سے بچنا چاہیے اور باقی دعا اللہ تعالیٰ سے گڑ کے مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے رمضان شریف کا مہینہ نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. ہم سب کو رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما. ہم سب کو رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما. صحت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو رمضان شریف میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کی تلاوت دن رات کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ضرور بضرور ہم سب کو ماہ رمضان اپنی مرضیات کے مطابق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو ماہ رمضان اپنی مرضیات کے مطابق نصیب فرما. یا اللہ رمضان شریف سے پہلے پہلے ہمیں رمضان شریف کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین ہمارے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب ہم کو عطا فرما. یا اللہ سب ہم کو عطا فرما. اور جن چیزوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی یا اللہ ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما. یا اللہ سارے بیماروں کو صحت عطا فرما. تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. حاضرین میں سے بعض کے متعلق بیمار ہیں انہوں نے دعا کے واسطے کہا ہے سب کو صحت کاملہ عطا فرما. دنیا میں یا اللہ اسپتالوں میں گھروں میں بچے بوڑھے عورتیں اور بچے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما, سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ دائم عطا فرما. جو لوگ بے روزگار ہیں اپنے رحمت سے ان کو حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. یا رحمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ جو بچے اور بچیاں شادی قابل ہو گئے اور اب تک ان کے رشتے نہیں ہوئے ان کے نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ بروقت ان کے نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ جتنے احباب و خواتین و حضرات جہاں جہاں یہ بیان دنیا میں سنے یا اللہ ان کو ہماری نیک دعاؤں میں شامل فرما اور ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما, ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما. جو ہم ماضی میں مانگ چکے جو اب مانگ رہے ہیں اور آئندہ مانگے سب اپنے رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين.